عزیزان ایمان، آج جنوری 1970 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحج کی آیت 30 سے ہو رہا ہے، 22/30. معاف رکھیے، پچھلے ہفتے میری طبیعت پھر خراب ہو گئی، آج بھی ابھی تک اس کا اثر باقی ہے، ہمت کر کے آ تو بیٹھا ہوں، جس وقت تک ہمت ساتھ دے گی کچھ پیش خدمت کر سکوں گا، آواز پہ بھی اثر ہے اس کو، اس لیے آپ کو اپنے کانوں سے کچھ تعاون کا کام دینا ہوگا. گزشتہ آیات میں حج کے اجتماع کے اغراض و مقاصد، اس سلسلے میں مختلف مناسک شاعر ان کا ذکر آ رہا تھا، اور یہی سلسلہ پیش نظر آیات میں بھی آگے چل رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اسلامی نظام یا اسلامی مملکت کے بعد باہمی مشاورت کے لیے جو عالمگیر کانفرنس منعقد کی جانی تھی اس کا نام حج تھا، تاکہ وہاں دلیل و حجت کی بنا پر متنازع سی معاملات طے کیے جائیں. اس کے ساتھ ہی دیگر اقوام عالم کو بھی دعوت بھیجی جانی تھی کہ وہ آئیں اور آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ نو انسانی کے منفعت کے لیے یہ نظام کیا کچھ کر رہا ہے. اور قرآن تو چونکہ جزیات تک میں بھی جاتا ہے ان معاملات میں، اس لیے سوال یہ تھا کہ اتنا بڑا اجتماع ہو تو ان کے کھانے پینے کا کیا انتظام ہو. اہل مکہ تو ان کی میزبانی کر نہیں سکتے تھے کہ وہاں تو خود ہی کچھ پیدا نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے، ان ہزارہ یا لاکھوں کی تعداد میں جو باہر سے مہمان آئے ان کے لیے کیا انتظام کیا جائے. ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ یہ آنے والے اپنے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر آئے، اور یہ تھا جنہیں اب ہم یہ قربانی کے جانور کہا جاتا ہے. قربان ان اس سلسلے میں تو قربانی کا لفظ ہی قرآن میں نہیں آیا. جانور ساتھ لائیں، راستے میں ان سے فائدہ اٹھائیں، یہاں آ کر ان کو ذبح کریں، خود بھی کھائیں، اور اہل مکہ کے جو محتاج ہوں غریب ہوں انہیں بھی ساتھ شریک کریں. یہ تھا مقصد. اسی سلسلے میں وہ چند رسومات بھی آ جاتی ہیں. جنہیں مناسب کہا جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جو بڑا غور طلب بھی ہے، اور وہ فتنی گھاٹی بھی جہاں سے اکثر لفظ سے کھا جاتی ہیں اقوام. دین تو دنیا کی ہر قوم کی طرف آیا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر زمانے میں ہر قوم میں اپنے انبیاء کو بھیجا، اور یہ بھی اس نے بتایا کہ ہر ایک وہی دین پیش کرتا تھا، دین کی اصل وہی ہوتی تھی، مقامی حالات کے مطابق ان کی شرائع میں فرق ہو جاتا تھا. دین کی اصل غایت جو تھی وہ ایک ہی رہی ہے شروع سے آخر تک، اور وہ یہ تھا، یہی غایت تھی کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان پر اپنی حکومت چلائے. معصومیت صرف قوانین خداوندی کی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں. لیکن ان انبیاء کے چلے جانے کے بعد ان کا دین مذہب کی شکل اختیار کر لیتا ہے. دین کی غرض اور غایت اور اس کی روح تو ختم ہو جاتی تھی اور وہ بے جان رسومات باقی رہ جاتی تھی. دین میں ہر موقع پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا وہ نتیجہ مرتب ہو رہا ہے یا نہیں جس کے لیے ان چیزوں کو تجویز کیا گیا تھا. ہر مقام پر سوچنا ہوتا ہے, جائزہ لینا ہوتا ہے, پرکھنا ہوتا ہے, اس کا امتحان کرنا ہوتا ہے, نتائج سے اپنے اعمال کے صحیح اور غلط ہونے کا اندازہ لگانا پڑتا ہے. سوچ فکر تدبر غور یہ تو ذہنی حرکت ہے اور ویسے بھی زندگی تو حرکت کا نام ہے. دین یکسر حرکت چاہتا ہے, ارتقا چاہتا ہے, آگے بڑھنا سکھاتا ہے. کسی مقام پر کھڑے ہو جانا ذہنی طور پر ہو فکری جمود ہوتا ہے, زندگی میں اگر ہو تو یہ سکون و سکوت ہوتا ہے. آگے بڑھنے والی قوموں کے مقابلے میں ایسی قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں. مذہب میں یہ حرکت ختم ہو جاتی ہے, جمود کاری ہو جاتا ہے, ذہنی جمود کاری ہوتا ہے کہ سوچنا چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ کچھ کیوں کر رہے ہیں, اس لیے کہ ایسا ہوتا چلا رہا ہے, کرنے والے کے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہوتی, وہ کیوں کا جواب نہیں دیتا. کیوں کا جواب یہی ہوتا ہے, یا تو یہ کہ شریعت کا یہ حکم ہے, اسلاف سے یہ طریقہ ہمارے ہاں مرمت چلا آ رہا ہے, ہوتا چلا رہا ہے. ذہنی جمود کے ساتھ ہی یہ جو دین کے مختلف عناصر تھے وہ رسومات بن جاتی, ہر بات کو رسمی طور پر ادا کیا جاتا ہے. تو چونکہ انسان کچھ نہ کچھ تو چاہتا ہے کہ تسکین ہو کہ میں کیوں کرتا ہوں, کیوں کے لیے ایک لفظ دے دیا جاتا ہے کہ یہ پن کا کام ہے, اس پہ سوال ہوتا ہے, اس سے اطمینان ہو جاتا ہے. تو یہ یکسر جمود ہوتا ہے, ذہنی جمود, فکری جمود, زندگی میں ارتقائی منازل میں جمود اور سکوت, اس کا نام مذہب ہوتا ہے. یہ مختلف قوموں کے اندر بھی جب دین ہوتا تھا تو اس قسم کے اجتماعات ہوتے تھے. جب وہ مذہب بن گئے وہی چیز یاترا ہوگی. ہر مذہب میں اس قسم کا اجتماع ہوتا ہے, خواہ وہ ہردوار میں ہو, خواہ وہ جگن ناستی میں ہو, خواہ وہ یروشلم میں ہو. پلگرمیج کا لفظ, تیرتھ کا لفظ, یاترا کے لفظ, یہ سارے دین کی اس اجتماعی مشاورتی کانفرنسوں کی جگہ یہ جو رسمی یاترا کی چیزیں بن جاتی ہیں اس کے لیے یہ الفاظ آ جاتے ہیں. وہاں اکٹھا ہو جاؤ, اکٹھے ہو کے چند رسموں کا ادا کر لینا, یہی مقصود رہ جاتا ہے, اپنا اطمینان حاصل کر لیا جاتا ہے کہ اس پہ سوال ہو جاتا ہے. دین یہ نہیں کرتا. لیکن ایک چیز بھی نہایت ضروری ہے, کہیں کوئی اجتماع ہو, کسی معاملے پہ غور خوض ہو, اس میں بعض چیزیں محسوسات کے طور پر تو کرنی ہوتی ہیں. انسان کا اطمینان ہوتا ہے, اطمینان ہی نہیں کچھ اندر کا تقاضا ہوتا ہے. جیسا کہ میں کئی دفعہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ ایک مقرر تقریر کرنے والا, لیکچر دینے والا, جو کچھ اسے کہنا ہوتا ہے وہ تو زبان سے الفاظ کی روح سے کہتا ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم کی حرکتیں ساتھ کیسے اس کے دیکھتے. اگر اسے روک دیا جائے کہ کسی قسم کی کوئی جنبش, کوئی حرکت سرگرد نہ ہونے پائے اور تم تقریر کرتے چلے جاؤ, تو پانچ منٹ تک تقریر نہیں کر سکتا, اور کرتا ہے تو غیر مؤثر ہوتے رہ جاتی ہے. جسم کا جو بھی تقاضا یا دل کا جو بھی تقاضا کسی طرح سے بھی اس کی نمود کے باہر ہوتی ہے تو وہ جسم کسی ہی حرکت کے ساتھ ہوتی ہے. یہ ایک بڑی گہری نفسیاتی کیفیت نفسیات میں یا سلسلے میں پیرنلزم ایک خاص سبجیکٹ متوازی چلتی ہے. جسم کا تقاضا, جسم نہیں دل کا تقاضا, انسان کی آرزو یا خواہش اور اس کے اظہار کے لیے محسوس حرکات, کسی کی تعظیم کے لیے آپ کے دل سے جذبہ ابھرتا ہے, بے اختیار ہاتھ ماتھے کی طرف اٹھ جاتا ہے, غصے میں آپ کے چہرے کے آثار کچھ اور ہوتے ہیں, خوشی کا اظہار ہو تو اور انداز ہوتا ہے, خطرے کی آواز سامنے آئے تو تڑپ کے اٹھ جاتے ہیں. یہ عجیب چیز ہے کہ انسان سے دلی آرزو یا خواہش یا ارادہ یا تقاضا اس کی نمود جسم کی کسی نہ کسی حرکت سے سکتی ہے. یہ جو انسان کا اندرونی تقاضا ہے کہ محسوسات کے اندر وہ حرکت کے ساتھ نمود ہوتی ہے, دین میں اس کی بھی رعایت رکھی جاتی ہے. طواف تھا تو اس کے لیے ہی, جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ راتوں کو پہرا دینے والوں کے لیے کو طائف کہتے ہیں, اور اس امت کا فریضہ یہ بتایا تھا شہداء علی الناس کہ یہ نو انسانی کی نگہبانی اور نگرانی کرے گی. نگرانی اور نبھنے کے بانی بڑے پیمانے پہ ایک چیز کرنے کی ہے, وہ تو ایک ان کے نظام کا مقصد ہوگا, انسانیت کی حفاظت, اس کی نگہبانی, اس کی نگرانی, اور اس مقصد کے لیے وہی لفظ جو گھومنا ہے جس کے لیے طائف کا لفظ نکلا ہے, محسوسات کے طور پہ وہ قابل قابل لیں جسے آپ مناسب کہتے ہیں, آپ آج اسے رسم کہتے ہیں, اس انداز سے یہ چیز بھی ہوتی ہے. نماز میں بھی آپ کے یہاں قیام ہے, رکوع ہے, سجود ہے, یہ مقصود میں ذات نہیں ہے, وہ جو دل کے اندر ایک ارادہ آرزو کی یا خدا کے قوانین کے سامنے جھکنے کی, جھکنے کے ساتھ ہی سر جھک جاتا ہے, جسم جھک جاتا ہے. آج بھی سر تسلیم خم کرنا ہمارے ہاں الفاظ ہیں, خم کیا جاتا ہے, ہاں کرتے وقت بھی آپ خم کرتے ہیں, تو یہ جتنی محسوس حرکات ہوتی ہیں وہ انسان کی غیر محسوس آرزوؤں کا خواہشات اور تقاضاؤں کی نمود کا ذریعہ بنتی ہیں. تو پھر وہی ہم آ گئے کہ وہ آرزوؤں اور وہ خواہشات تو نہ رہے اور ان کے اظہار کے لیے جو محسوس علامات تھی وہ باقی رہ جائے, یہ نظم ہو جاتا ہے. پھر انہیں رسم کے طور پر ادا کر دیا جاتا ہے, پھر یہ رسم ہی باقی رہ جاتی ہے. ان رسومات کی ادائیگی کے لیے تو وقت, پیسہ, توانائی سب طرف ہوتا ہے. سلائے کا حضرت کامال ہم قرآن کہتا ہے, یہ اعمال تو ہوتے ہیں بے نتیجہ ہوتے ہیں. ایسے بے نتیجہ کہ لا نقیمہ لہم یوم القیامت وزنا, یوم حساب ان کے لیے میزان بھی کھڑی نہیں کی جائے گی کہ تو ان کے دیکھتے جائیں گے ہے کتنا. وہ جو کوئی جن سے طاقت دیکھنے کے لیے منڈی میں لے آئے کون اسے تولتا ہے؟ کچھ تھوڑی سی ناقص ہو اس کو تو پھر بھی کوئی دیکھ لے گا کہ ٹھیک ہے جی 100% نہیں 50% ہی صحیح. سکلت موازینہ و کفت موازینہ جو قرآن نے کہا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ تو اس میں ہونا چاہیے جنس میں, اور اگر وہ دیکھنے میں ہی جنس نظر آتی ہے کہ وہ قاصد ہے, کسی بندی نے اس کے لیے میزان نہیں کھڑی کر سکتا. تو یہ جو مذہب میں رسومات بن جاتی ہیں یہی چیزیں, یہ وہ اعمال ہیں جن کے متعلق قرآن کہتا ہے حضرت اعمال بے نتیجہ رہ جاتے ہیں. اعمال اور کیجیے, لفظ اعمال ہے وہاں, بے عمل نہیں ہوتی یہ قوم. کام کرتی ہے بے نتیجہ کام کرتی, اسی لیے یہ خسرت دنیا والا آخرہ کہا ہے. یہاں بھی نقصان ہوتا ہے, آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے. تھوڑا نقصان ہوتا ہے ان رسومات کی ادائیگی, لہذا قرآن کریم میں ان امور کے متعلق یہ جو مظاہر جنہیں ہم اب رسومات کہتے ہیں ان کی غائب جو بتائی, کہیں ان کو حرمات اللہ کہا, کہیں شعائر اللہ کہا, اللہ کے متعین کیے ہوئے مقصد کی محسوس علامات, لفظی علامات, شاعر سمبل ہے, یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے. سلطنت باقی نہ رہے, جھنڈا لہراتا رہے آپ کا, وہ جھنڈا ایک بال سے پوتے کے کپڑے کا نام رہ جاتا ہے. زندہ سلطنت کے جھنڈے کی کچھ اور کیفیت ہوتی ہے. یہ چیزیں سمبل ہوتی ہیں, پیچھے سے یہی تو چلا آ رہا تھا. ذالک کہا کہ یہ چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں اس طرح سے, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ, ان چیزوں کی تعظیم کا ہم نے کہا ہے یہ باعث حرمت ہے. ایسے ہی تعظیم جیسے کہ جھنڈے کی تعظیم کی جاتی ہے, اسے بھی سلامی دی جاتی ہے. اس کپڑے اور بانس کو سلامی نہیں دی جاتی, اس مملکت کو سلامی دی جاتی ہے, اس کی شان و شوکت کو سلامی دی جاتی ہے, جس کا سمبل یہ جھنڈا ہوتا ہے. کہا یہ حرمات اللہ جو ہیں کی ذات ہی یہ واجب التعظیم نہیں ہے, یہ حرمات اللہ ہے, خدا کے مقرر کردہ مقصد کی نشانیاں ہیں. اس لیے محسوس طور پر جو ان نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے در حقیقت وہ خدا کے اس مقصد کی تعظیم کرتا ہے. اسے یاد رکھو, بار بار کہا گیا ہے. بات پیچھے سے چلی آئی تھی کہ یہ مواشی, یہ جانور, یہ روح ساتھ لاؤ اور یہاں آ کے ان کو جمع کرو, کھاؤ پیو. ہر مذہب میں یہ اس قسم کے بتوں کے آستانوں کے اوپر, مقدس مقامات کے اوپر جانوروں کا جمع کرنا بھی چلا آ رہا ہے. اب یہاں بھی اس قسم کے اجتماع کے لیے کھانے پینے کا سامان دیا, بار بار اس کا دوہرا دیا کہ کہیں ان کی سے مقصود بھی ذات نہ سمجھ لینا کہ یہ کوئی قربانی دی جاتی ہے. اس قربانی سے دیوتا راضی ہو جاتے ہیں, ان کی خوشنودی کے لیے یہ کچھ کیا جاتا ہے. کہا نہیں, ہم نے تمہارے لیے اہلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم, بجوز ان کے جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے جو حرام قرار دیے گئے ہیں, وہی تنظیر, مردار, بیٹا ہوا لہو اور ہر وہ چیز کے خدا کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر دی جائے. دیکھا دین کا مذہب بنتا ہے تو وہ جو محسوس تین چیزیں تھیں وہ تو آج بھی مسلمان اسے حرام سمجھتا ہے, خنزیر کو, لہو کو, مردار کو, اور یہ جو چوتھی چیز تھی جس کا تعلق تھا نا انسان کے قلب, ہر وہ شے جسے خدا کے سوا کسی اور کی طرح منسوخ کیا جائے, ساری چیزیں حرام ہے عزیزان امام. ان تین کے بعد چوتھی یہ ہے قرآن میں, ہر جگہ یہ ہے. لیکن آج دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں یہی نہیں کہ غیر اللہ کی طرف منسوخ کی ہوئی نظر نیاز جائز ہی ہو, مقدس ہوتی ہے. نیاز کا دانا یا نیاز کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں ایک تعظیم خاص آ جاتی ہے, جنہیں قرآن بنفس فری حرام قرار دیتا ہے وہ مقدس بن جاتی ہے. کہاں بجوز ان کے کہ جن کے متعلق ہم نے پہلے کہہ دیا ہے یہ جانور حلال ہے تمہارے لیے, ٹھیک ہے, یہاں ان کو ذبح کرو, اتنا بڑا اجتماع ہے, ان کے کھانے کا سامان ہے, یہ کچھ کرو. اور اگلی بات عزیز الرحمان بظاہر نظر آتی ہے, جیسا یہ ملا کے نزدیک تو بہت بے جوڑ ہے نا, بے ربط ہے نا قرآن سے, کہ یوں ہی جی یہ لے آئے اور اس کے بعد یہ کہہ دیا اور اس کے بعد یہ کہہ دیا. ایک چیز آتی ہے جو میں نے کہا ہے نا کہ اس قسم کی محسوس چیزوں کے ساتھ ہی توجہ ادھر دلا دی کہ دیکھنا کہیں مذہب نہ بن جائے. سنیے عزیزان ایمان, کہا کہ یہ جانور حلال ہیں, ان کو ذبح کرو, خود بھی کھاؤ, یہاں کے لوگوں کو بھی کھلاؤ. حج تنب الرجس من الاوثان, وجتنبوا قول الزور. اب مذہب کی دنیا میں ہمارے ہاں ترجمے ہوئے ان کے, حج تنبوا الرجس من الاوثان, بتوں کی ناپاکی سے بچو. دسو کی گل ہوئی, ہر جگہ یہ ترجمہ ملے گا. کسی قوم کا, کسی مذہب والوں کا بھی کوئی بھوت لے لیجیے, تو قوم کا کتنی غلیظ اور گندی کیوں نہ ہو, معاف رکھیے گا جو ہی میں کہہ رہا ہوں, تو ہمیں چوڑے کیوں نہ, وہ تم کا بھی بڑا صاف ہوتا ہے, وہ تو مضبوط ہوتا ہے. یہاں اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے, بتوں کی ناپاکی سے بچے. اوسان وطن کی جمع لی جاتی ہے. بنیادی طور پر عربی زبان میں ہر وہ شے جو ایک مقام پہ کھڑی رہے, جمی رہے, جنود ہو, حرکت جس کی ساکن ہو جائے اسے وطن کہتے ہیں. جنود میں نے کہا تھا کہ وہ ہر زندہ متحرک عنصر دین کا رسم میں آ کے جامد ہو جاتا ہے, حرکت نہیں اس میں رہتی. کہا ان چیزوں کو یہ رسم نہ بنا دینا کہ یہ ایک زندہ جاوید نظام کے عناصر کی بجائے مذہب کی رسوم بن جائے کہ جن میں حرکت کوئی نہ رہے, جامد ہو کے رہنا. اور ریجس ہوتا ہے ایسا گندلا پن, جیسے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے, گندلا پن اس میں آ جاتا ہے, کثافت اس میں آ جاتی ہے, ذہنی کثافت کے لیے بھی یہ نسل آ جاتا ہے. کہا کہ ان چیزوں میں یہ نہ ہو کہ جنود پیدا ہو جائے, تعطل پیدا ہو جائے, رسم بن کے یہ رہ جائے. نتیجہ اس کا یہ ہوگا تمہارے ذہن میں بھی صفائی نہیں رہے گی, ثقافت پیدا ہو جائے گی. جنود سے بچو. زندگی نامی حرکت کا ہے عزیز آنے میں. زندہ اور مردہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی نشانی تو حرکت کی ہوتی ہے نا. آخری حرکت قلب کی جو ہے وہ بھی جب بند ہو جاتی ہے تو پھر اسے مردہ کہتے ہیں. مردہ کسے کہتے ہیں جس میں حرکت نہ رہے. دین جب مردہ ہوتا ہے تو مت بن جاتا ہے. اسی کو تو آسان کا ہے, وطن کا ہے قرآن میں. بعد میں یہ بت کے لیے بعد میں یہ لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ بت ایک جگہ کے اوپر جامد کھڑا ہوتا تھا. وہ جنود کی محسوس نشانی بت کو قرار دیتے تھے. انہوں نے جنود کا جو صحیح مفہوم تھا اس کو تو ختم کر دیا. اس کے معنی ہو گئے بت, رجز کے معنی کر لیے ناپاکی. وہ جو ذہنی کفاست ہوتی ہے ترجمہ ہو گیا بتوں کی ناپاکی سے بچو. کہا اس نے یہ تھا کہ یاد رکھو زندگی جمع روان اس کو رواں صاحب. زندگی کا پانی چلتا رہے گا تو ندی رہے گی. جہاں یہ کھڑا ہو گیا تاسپن پیدا ہو جائے گی اس سے کہ بھوک فساد کی آتی ہے بند پانی میں, جوہر بن جائے گی یہ زندگی. یہ کہا تھا اس نے فج تن بور رج کرنے والا خان. جمود اگر تاری ہو گیا یاد رکھو تو اس میں تاسپن پیدا ہو جائے گا زندگی کے. جمود کے تاسپن سے بچو, کثافت سے بچو. حرکت ہی ہے کہ جس سے کثافت مبدل و لطافت ہوتی ہے. لیکن ویزا نمن دو ٹکڑے ہیں. افسوس یہ ہے کہ توانائی آج زیادہ ساتھ نہیں دے رہی. پہلا ٹکڑا تو یہ ہے کہ جمود سے بچو. حرکت زندگی کا نام ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن ہے ویزا نمن یہ کہا کہ حرکت اگر بلا تعین مقصد ہو تو وہ تو بگولے کا رکھ لیا جاتا ہے. تو کیا ہر حرکت دین ہوتی ہے؟ کہا نہیں. ادھر کہا جمود سے بچو. وقت تنے بو قول دور ترجمہ کا کیا جاتا ہے کہ جھوٹی بات سے بچو. بوتوں کی ناپاکی سے بچو, جھوٹی بات سے بچو. دونوں نے وہ رب کیا ہے تو کیا ہے اس میں؟ دین حرکت چاہتا ہے کس قسم کی؟ ایک نسب العین متعین کیا, اس نسب العین کے حصول کے لیے ناک کی سیز چلتے ہیں. یہ ہے وہ حرکت جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے. اس کے لیے تو کہا کہ جمود سے بچ. ایک مقام پہ کھڑے ہو جاؤ گے, ہزار سال تک کھڑے رہو گے, ایک قدم بھی تم اپنی منزل کی طرف آگے نہیں بڑھ سکو گے. حرکت ضروری ہے. لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ یاد رکھو زور نہیں. زور کے معنی ہوتا ہے کسی جگہ سے کترا کے دوسری طرف نکل جانا کہ حرکت یہ نہ ہو کہ منزل مقصود جو تمہارے یہاں کیا یا اس کا تعین بھی نہ کرو, اگر متعین بھی کرو تو اس طرف نہ جاؤ جدھر جی کا نکل جاؤ, جنوب سے بڑھتے ہو اور اس حرکت سے بھی بیٹھو کہ جو تمہیں نسل لائن کی طرف نہ لے جائے کسی اور طرف لے جا رہے ہیں. اللہ اور فرما رہے ہیں عزیزا نے مان. اور پھر قرآن ہے اگلی ہی آیت کے پہلے دو لفظوں میں بات کر دیا کہ ہم نے کیا کیا تھا, کہا حرکت بڑی ضروری ہے, چلو ضرور چلو, یوں نہ چلو نسل العین کی طرف سے ادھر ادھر رخ کر کے کوئی ادھر نسل العین کی طرف سے ادھر ادھر رخ کر کے کوئی ادھر مڑ گیا ادھر مڑ گیا, نہ ہونا کا اللہ. یہ حنف کے لفظ ہے, اس کے معنی جسے ہم کہتے ہیں نا لا کسی ٹھیک یہ معنی ہوتے ہیں للہ, اللہ کے مقرر کیے ہوئے نسل العین کی طرف لا کسی چلے جا, چلے جاؤ پلٹن دور نہیں تھا میرا آسان جنوب سے بچ جا ساکن ہونے سے بچ جا سنا سا چلو زور سے بچ جا, نہ ادھر نکلو نہ ادھر نکلو, چلو آسان کی رجت سے بچ جا سنا سا چلو زور سے بچ جا. سنا سا بھی کس طرح سے جو ہم نے خود کوئی مقصد متعین کر لیا اس کی طرف سیدھے چلے جائے, یہ ہے مقصد. نہ کہا للہ, خدا کے مقرر کر دیں نسل العین کی طرف, اور وضاحت کر دی غیر مشرے کیوں نہ دیکھی, یہی نہیں کہ خدا کے سوا کسی اور کا متعین کیا ہوا یا اپنا متعین کیا ہوا مقصد, بلکہ اس میں بھی کوئی شرکت کسی اور کی نہ ہو کہ کچھ حصہ کچھ اس کا, اس نسب و نین میں تو ذرا سی بھی کوئی دوسری چار چیز ملا لی جائے گی بن من تو یہ گدلا ہو جاتا ہے, توحید خالص باقی نہیں رہتا. ہونا فار غیر مشرقین علیہ شرک نہیں, شرک کے متعلق ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ بتوں کے سامنے جھکنے کا نام شرک بس, وہ جو ہزار بت ہم نے اپنے ذہن اور قلب کے ارم تھا زمین میں رکھے ان کی طرف کسی کی نگاہ نہیں دے. قرآن کریم میں آپ دیکھیے اور پھر ظلم عظیم ہے اور پھر جو اتنی زیادہ شدت سے اس کی مخالفت قرآن نے کی ہے کہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ ہماری زبان میں جا سکتا کہنے کہ اللہ نے یہاں ویخ نہیں سکھایا تو میں نے رب منیا کہ نہیں ماں رب منیا کہ اللہ میاں کا بگڑتا کیا ویزا نے نہ نظر آپ ہر انسان کو رب بنا لیں اس کی ربوبیت میں تو کچھ فرق ہی نہیں آتا, وہ تو اس وقت بھی رب اور اللہ تھا جب تم میں دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا اور اس وقت بھی وہ اسی طرح سے رہے گا جب دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. ساری دنیا اس کو اللہ ماننے لگ جائے تو کی اللہیت کے اندر الوہیت کے اندر ذرا ساری دنیا انکار کرتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. واللہ غنی من العالمین, وہ مستغنی ہے تمام کائنات. لہذا یہ جو وہ شرک کی اتنی مخالفت کر رہا ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ اس سے اس کا کچھ گزرتا ہے, اس لیے ہے کہ اس سے انسان کا کچھ نہیں رہتا ہے. اسے ظلم عظیم کہا ہے. ظلم کے معنی ہوتا ہے جس جگہ پہ جس مقام پہ ٹھیک ہونا چاہیے وہ وہاں نہ ہو. کہا تم نے سوچا بھی ہے مقام انسانیت کیا ہے؟ یہ تمام کائنات اور اشیاء کائنات اور فطرت کی قوتیں جس کو اس نے ملائکہ کہا ہے یہ تو آدم کے سامنے سجدہ رہیں گے. تو مقام آدم کائنات کی تمام اشیاء سے بلند ٹھہرا, یہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئی اور یہ ان کے مقابلے میں بلند. یہ مقام یہ ہوا. اگر یہ اشیاء کائنات میں سے کسی کے سامنے جھک گیا تو ظلم ہو گیا. اسے جس مقام پہ رہنا چاہیے تھا یہ اس مقام پہ نہ رہا. انسان نے اپنا صحیح مقام چھوڑ دیا اور تمام انسان جو ہیں ان کو قرآن کریم نے غلط کرم نہ بنی آدم کہا. ہر ابن آدم یکساں طور پہ واجب تکریم ہے. اگر ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے جھک گیا پھر بھی اپنا مقام چھوڑ دیا تھا. گھر جھکا تو غیر کے آگے نہ من تیرا نہ. تو یہی دو ہی عناصر ہو سکتے ہیں نا جن کے سامنے ایک انسان جھکے گا, یا کائناتی قوتوں کے سامنے جیسے کہ دنیا میں آپ نے دیکھا یہ ہندوؤں کے دیوی اور دیوتا اور سارے, یا دوسرے انسان کے سامنے جھکا جو انسانوں کی دنیا میں ہوتا چلا آ رہا ہے. دونوں صورتوں میں انسان اپنے مقام سے نیچے گر گیا. صرف انسان کے اس کے اپنے مقام سے گر کر اس کی تقدیر کا نام ہے. تو خدا اس میں ضرورت نہیں ہے. صرف جج ہے تقدیر انسانیت ہے. دین کا مقصد اور غائب انسان کو اس کے صحیح مقام سے روشناس کرانا اور وہاں قائم رکھنا ہے. جب بھی یہ اپنے مقام سے گرا اس کے لیے وجہ ذلت ہوا اور اس کا نام شرک. کہتا ہے کہ جھکنا صرف اپنے سے جو بڑا ہو اس کے قانون کے سامنے چاہیے. تو انسان سے بڑی نہ تو کائنات کی کوئی قوت تھی نہ کوئی دوسرا انسان ہوا, جب ایک ہی اس کی باقی رہ گئی جسے خدا کہا جاتا ہے. خدا کے قوانین کے سامنے جھکنا اس سے انسان کی تذلیل نہیں ہوتی کہ اس سے بڑا ہے جس کے سامنے جھکا. اور اس کے علاوہ دوسرے انسان کے سامنے جھکا تو اپنے جیسے کے سامنے جھکا. فطرت کی قوتوں میں سے کسی کے سامنے جھکا ہے تو اپنے سے بھی جو سجدہ کرنے والی تھی اس کے سامنے یہ سجدہ کرنے لگی ہے. یہ ہے شرک. سنیے کیا کہتا ہے قرآن. ومن یشرک باللہ ہے, جو خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے. اور خدا کے ساتھ شرک کے معنی آپ نے سمجھ لیے نا کہ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے انسان جب جھکتا ہے. کہا اسے یوں سمجھیے, اب دیکھیے کیسے سمجھا رہا ہے. یوں سمجھیے کہ جیسے خرا نمک سماج, انسان آسمان کی بلندیوں سے زمین کی تشکیاں دعا گیا. خدا نہیں اپنے مقام سے معاذ اللہ گرا, یہ انسان یوں گرا. کہا جب یہ یوں گر گیا تو پھر کیفیت اس کی کیا ہو گئی, کیا بات عزیز آنے مان پتاخیر. تو یوں سمجھیے کہ جیسے چڑیا کا چھوٹا سا بچہ بوٹ کسے کہتے ہیں, وہ اپنے آلنے یا گھونسلے سے گر جائے تو کہتا ہے کسی کوے تیر کی جھپٹ میں وہ آئے, وہ جھپٹتا جہاں جیتا اس کو دے جاتے. انسان جب اپنے مقام انسانیت سے گر جائے تو پھر ہر جھپٹنے والا اس کو جھپٹ کے لے جا سکتا ہے. یہ ہے سکھ. اور یہاں وہ تحریب ہری اسی مقام صحیح, یا یوں سمجھو کہ ایک گھاس کا سوکھے گھاس کا تنکا ہر پیڑ ہو جائے گا جھونکا جدھر بھی جائے اس کو اپنا کوئی وزن ہی نہیں, اپنا کوئی مقام ہی نہیں. کہا شرک یہ کرتا ہے. تو آپ بات سمجھ لی کہ شرک جو ہے یہ بتوں کے سامنے جھکنے کا نام نہیں, قوانین خداوندی کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا شرک. خود اپنی خواہشات کے سامنے جھکنا بھی شرک. یہ کیفیت ہو جاتی ہے اس انسان کی جو اپنے مقام کو چھوڑ کر اس کشتی پہ آ کے گر جاتا ہے کہ پھر وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی کشتیوں پہ آ گرا. اس قدر وہ ضعیف و ناتواں ہو گیا کہ ہر صاحب قوت جس کا جیتا جھٹکا مار کے لے جائے, ہر تیز ہوا کا جھونکا جدھر جیتا اس کو اڑائے اڑائے پھرے. ذالک کہا بات یہ ہے. سوچ لیجیے کہ میں یہ عظم شاعر اللہ ہے اور انہا من فقل القلوب, یہ جو ہم نے شاعر کہہ دیے ہیں ان کی تعظیم کو یہ نہ سمجھ لینا کہ تم انسان ان کے سامنے جھک گئے ہو. یہ من فقل القلوب, یہ تو تمہارے دل کے اندر جو ایک خواہش کی نمود ہوئی ہے اس کے اظہار کا ایک محسوس ذریعہ ہے. صرف اس طرح بتاتا ہے قرآن کہ یہ کہیں دین نظر میں نہ بدل جائے, یہ شاعر یہ سمبل مقصود جو ذات نہ بن جائے. یہ تو تقلیل قلوب ہے, دلوں کے اندر جو تمہارے قوانین خداوندی کے متعلق ایک احترام ہے اس کے کہنے کے مطابق تم نے ان کو بھی واجب الاحترام سمجھ لیا. یہ بجائے خیز تو ہی احترام کے مستحق نہیں. کہا یہ جانور لیے آ رہے ہو اربوں کے ہاتھ. پہلے میں نے کہا کہ یہ حال تو قدیم زمانوں سے چلا آ رہا ہے. کعبے میں بت بھی نصب تھے, ان بتوں کے ہاں آ کے قربانیاں بھی دی جاتی تھی. ان قربانی کے جانوروں کو جلایا جاتا تھا, ان کو بھی مقدس سمجھا جاتا تھا. جیسا یہ شیو جی کے نام کے سامنے توڑ دیتے تھے نا ہندوستان والے, اور بھی جہاں جہاں بھی کسی جان کسی بت کے نام کے اوپر کوئی جانور کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ جانور مقدس ہو جاتا. کہا یہ نہ سمجھ لینا ان کو کہ حج کے اجتماع کے لیے جو تم ساتھ جانور لے آئے ہو, ہم نے کہا ہے یہاں زبا کرو کھاؤ دیو, مقدس ہو گئے. نہ تم سی یہاں مناسب علاج نہیں مسلمان. نہیں بھائی, جس طرح ہر جانوروں سے کام لیتے ہیں اسی طرح ان سے بھی کام لو. وہ جو بوتوں کے نام سے چھوڑے ہوئے ہوتے تھے ان کا کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا. کہا ان میں کوئی چیز تقدیس کی نہیں آ گئی, یہ مقدس نہیں بن گئے, ان سے کام لو. سما محلے ہاں بات رسید، بس اتنا ہی ہے کہ یہاں جب تم جمع ہوئے ہو تو ضرورت کے وقت تم کو جگہ کر اٹھا دی، کہ اب یہ تم مختلف مذاہب میں مختلف اقوام میں جو رسوم دیکھتے ہو، ویلے تو لے امت ان جالنا من سکن لے یا قرسم اللہ ہے انام رزقہم من بہیمت کی انعام، یہ جو چیزیں اب رسم بن کے تمہیں نظر آ رہی ہیں مختلف مذاہب مختلف اقوام میں، اوریجنلی شروع میں در حقیقت انہوں نے یہی کچھ بنایا گیا تھا جو آج تمہیں بتایا جا رہا ہے، یہ بھی دین کے ناصر تھے، اللہ ہی کا نام لینے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، بعد میں انہوں نے اپنے ہاں مذہبی رسوم میں تبدیل کر لیے، ہر قسم کی جہالت اور ہر قسم کا شرک اس کے اندر آ گیا۔ یاد رکھو یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے کرتے وقت ایک حقیقت کو سامنے رکھو، اور وہ تھا الہکم الہم واحد، وہ صرف ایک قوت ہے جس کے سامنے جھکنا ہے اور وہ خدا ہے، پہلے ہوں اس میں منہ جھکو صرف اس کے سامنے جھکو، کسی اور میں کوئی تقدیس نہیں آ جاتی، کوئی شاہ وجہ تکریم نہیں بن جاتی، اسی کے سامنے صرف وبشر المستقین، جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں ان کو زندگی کے خوشگوار نتائج کی خوشخبری دے دو، اس نہج زندگی سے کہ انسان قوانین خداوندی کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، اس کا نتیجہ زندگی کی سرفرازیاں ہیں خوشگواریاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں الذین اذا ذکر اللہ ہو وجلت قلوبہم، ان کے سامنے جب قوانین خداوندی آتے ہیں تو ان قوانین کے سامنے جھکنے کے لیے ان کے دل کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، اور ہر مقام پر یہ سرفرازی سے گزر جاتے ہیں، نہیں جھکتے، صرف مومن خدا کے حکم سے مجبور ہو، اس کا قانون جب سامنے آتا ہے وہاں ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اور وجلت قلوب کا دل میں ایک نرمی تو آتی ہے، تو یہ نرمی اس قسم کی ہوتی ہے کہ ہو جاتا ہے مصیبت یہ جی جائے لٹایا جائے تو رہ جائے تیرے اس میں لگ جائے، ساری بات نہیں ہے، تعلیم علامہ صاحب ہم جو واقعات آتے ہیں یہاں استقامت سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، دلوں کی نرمی کے ساتھ ہی یہ کہا کہ کہیں یہ نہ ہو جائے پیدا بات، بڑی استقامت ہوتی ہے ان کے اندر، اور یہ سب کچھ کہے کے لیے ہوتا ہے، اس کے قانون کے سامنے جھکنا بھی، امام عوادت کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا بھی کہے کے لیے، مقیمت والمقیم الصلاۃ نظام الصلاۃ قائم کرنے کے لیے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی سامان عزیز ہم نے دیا ہے میں انسانی کے مفاد کے لیے اس کو کھلا توڑنے کے لیے، یہ سب کچھ اس کے لیے کیا جائے گا، سیدھی پر توجہ دلا یاد رکھو، یہ جو اونٹ لیے آ رہے ہیں ساتھ بڑے موٹے موٹے پردہ اور تازہ، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اب یہ بھی یاد رکھو سمبل ہے، قربانی کے اونٹ نہیں ہے، چڑھاوے کے سان نہیں ہے، یہ اس مقصد کے لیے تمہیں کہا ہے کہ ساتھ لاؤ کھاؤ پیو، یہ صرف شاعر اللہ ہے، سمبل ہے، لکھن کیا ہے تو تمہارے لیے یہ فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں. اب تو رسم اللہ علیہ آواز یہ تمہارے تعبیر سے تیر ہے. اونٹوں کو جمع کیا کرتے تھے کھڑے کر کے اور یہاں گردن میں برسا مارتے تھے وہ لٹا کے ان کو جمع کرنا وہ مشکل ہو جاتا تھا نا. وہ ذرا یا تو کیا کرتے تھے ان کو اس طرح سے ذرا کرو فائدہ وغیرہ جنوب ہوا تنوب ہونا وہ اپنے ان کاموں ون ہو کر ذرا کرو یا پھر گر جائیں اس کے بعد اس کا گوشت خود بھی کھاؤ دوسرے ضرورت مندوں کو بھی گوشت کھلاؤ. یہ سب اس لیے سگانے کا اس مقصد کے لیے. اور پھر وہی بات سخر نہ کون انہیں تمہارے تابع تسخیر کیا ہوا ہے ہم نے. یہ تمہارے کہیں دیوتا اور مقدس نہیں ہے. یہ سب کچھ کہے کے لیے ہے لال لکم تشکرون وہی ترجمہ دے تاکہ تم فکر کرو. یہ سب سامان عزیز کھانے پینے کا تمام یہ سامان جو کچھ ہم نے کہا ہے سب اس لیے ہے کہ مقصد کے حصول کے لیے تمہاری کوشش ہی نتائج برآمد کرے. فکر کرنا نہیں ہوتا بھرپور نتائج برآمد کرنا یہ اس لیے ہے. لہمان اللہ لہما والا دماغ تو بابا یہ نہ کہیں سمجھ لینا کہ جو بتوں کے استعمال کی اوپر لا کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں قربانیاں کر رہے ہیں اور وہ خوش ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے خون سے ان کے گوشت سے کچھ نہیں. اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. ولاکن جنالہ تقوان ان کو اس تک تو یہ بات بند کیا کہ تم اس کے قوانین کی کس طرح نے داشت کر دو. یہ جو سزانے کا سخرا بار بار سخرا کہا ہے کہ مذہب میں تان کے یہی جانور جو ہے یہ چڑھاوے کے سان اور اونٹ بن جاتے ہیں اور یہ تو مقدس ہو جاتے ہیں. ان کو کوئی چھوتا تک نہیں چھوڑتا تک نہیں. یہ مقدس ہونے میں آپ کو یاد ہے تو میں نے سنایا تھا مصیبت آ جاتی. ہندوؤں کے ہاں سان بھی دیوتا ہوتا ہے پیپل بھی دیوتا ہوتا ہے. وہ لالا جی نے دیوتے کے درشن کرنے کے لیے کہیں جانے کی بجائے تو اپنے ہی یہاں ایک طرف پیپل کا چھوٹا سا پیڑ پودا لگا دیا اور گھر کے نوازوں کو بتا دیا کہ اس کی حفاظت رکھنا کوئی جانور اس کو کھاوا نہ جائے. اور وہ ایک دن آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ کنڈ مند ہو گیا ہوا. بہت غصے ہوئے نوکر تھے نے یہ کیا کہ میں تو اس کا مقصد کے لیے تمہیں تنخواہ دیتا ہوں میں اس کی حفاظت کرو. کہاں چلا گیا تو تم کہنے لگے کہ گیا تو کہیں نہیں. تو کہنے لگا پھر سمجھ میرے سامنے ہوا وہ تیرے سامنے ہوا تو دیکھتا رہا. کہنے لگا جی کیا کرتا ادھر سے سان بیٹا بھی آئے انہوں نے آگے سے منہ مارا اور سان بھی بیٹا پیپل بھی بیٹا میں کسی مارتا کسی ہلتا تو میں کیا ہوتا رہا. دیوتا تو کچھ کچھ نہیں کہا جاتا. کبھی سوچا کسی نے کہ اس صورت میں ان آیتوں میں ہر آیت کے آخر میں ہے سخرا سخرا سخرا. تو دادا یہ جانور جو ہے یہ دیوتا نہیں بن جاتے کسی کا تمہارے لیے مسخر کیے گئے تمہارے تابع تفسیر ہے. یہ کاہے کے لیے تمہیں یہ مسفر کی آج لیجیے. پھر وہی بات آ گئی اچھی بات ہے تو ہم تو بہت سادہ ٹھہرے صاحب یہ ساری کائنات ہمارے لیے تک تھی. کوئی ہمارے اوپر نہیں کوئی ہمارے اونچا نہیں. جس کو جیتا ہے لگائے جس کو جیتا ہے لگا کرے. موج ہو گئی کہتا موج نہیں ہو گئی سکھرا حال اکون تمہارے لیے تمام کائنات میں ان جانوروں کے مسفر کر دیتا ہے. تو تم خدا کی بڑائی جو ہے اس کے دنیا میں کام یہ ہے مقام انسان. ساری خدائی اس کے ساتھ ایک تھی. بہت بڑا مقام ہو گیا, خاص صاحب بہت بڑا مقام ہو گیا. یہ سب کس کے لیے؟ اس لیے نہیں کہ تم دنیا میں جنان اور نمرود بن گئے, لیکن تکبر اللہ علی ما خلقت. یہ جو تمہیں ہم نے رہنمائی دی ہے اس کی بنا پر خدا کا غلبہ اور اس کی بڑائی دنیا کے اندر متعلق ہے. یہ ہے لعلکم تذکرون, تاکہ تمہاری کوششیں بھرپور نتیجہ پیدا کرے. نتیجہ ہے تو تکبر اللہ. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ جو اب ہمارے ہاں رہ گئی رسم اذان, زدہ کرتے وقت تقدیر کہنا ضروری ہوتا ہے نا, تو کیا رہ گیا ہے؟ بسم اللہ علیہ اکبر. تو بھی جو جی کرے تو کہہ رہے, ورنہ وہ اٹھا بھی کرتا ہوں گا بتایا بسم اللہ ہو, سب تنگ آنے تیرے والے ہو, بسم اللہ ہو پونے چھ آنے تیرے والے ہو. تو وہ جو ہوتا ہے نا کمیلے قدم کرنے والا, ہر جانور کا پیسہ جو ٹولا مکر ہوں گا تو نال لیکھا کردا تر جانا ہے. دیکھا نظر میں رسم کیسے بند, یہاں سے آیا ہے لیکن تقدیر اللہ تھا, تو یہاں سے آ گیا کہ اللہ کا نام لو اس سے, اور تقدیر کو بسم اللہ اللہ اکبر دو گئے آ گئے دین. کہا یہ سارا اس لیے تھا لیکن تقدیر اللہ علی ما خلقتم, کہ تمام ہدایات تمہیں اس لیے دی گئی, ان کو مسخر اس لیے کیا گیا ہے تو خدا کی کبریائی کو دنیا کے اندر مسلط کرو. وہ بشر المحسنین, جو لوگ اس طرح سے توازن برقرار رکھتے ہیں زندگی میں ان کو کچھ خبریاں دو. توازن برقرار, کائنات میں کسی کے سامنے نہیں جھکتے, یہ مقام ہوا. لیکن یہاں یہ نہیں ہے کہ اگر کہ یوں ہوگا اس کے نیچے چڑھا رہتے ہیں, یہ ہوا توازن. اسے کہتے ہیں احسان. آئیے کچھ کرو گے نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, یہ کرو گے تو پھر دنیا میں کوئی قوت تمہارا دال بیتا نہیں کر سکے. کہا ان اللہ یدافع, ہم تمہاری حفاظت کریں گے. میں نے کہا تھا نا 20-25 سال سے وہ جو تمہارے ہیں یہ کروڑوں کروڑ مسلمانوں کی خالص مسلمانوں اور عربوں کی آبادی کے اندر وہ اتنا سا اسرائیل کا ناسور جو آپ کے ہاتھ آتا ہے, آج کی تعداد کو گنیں تو ہر سال 2-3 لاکھ کا اضافہ ہو جاتا ہے. اس میں یہ بات سنیے تو خاص طور پہ عرفات کے میدان میں حاجی کے بعد یا حریم سادہ میں دعاؤں کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں, یا اللہ اسرائیل کا بیٹا گھر سارے ان سزا کر دے سارا کچھ, اور وہ ڈرتا چلا جا رہا ہے. یہاں کہا تھا کہ یہ کچھ اگر تم حج میں یہ کچھ کر لو گے تمہاری مدافعت ہمارے ذمے ہو جائے گی. یہ تو وہ رسم ہے نا, جمود ہے نا, کہ جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. اگر کھڑے ہو کر سوچ کے کسی ایک تقریب حج سے بھی کہ اس نے تو کہا تھا کہ یہ کچھ کر لو گے تو تمہاری حفاظت ہم کریں گے, اور یہاں تو ہم سارے مل کے بھی کروڑوں کی تعداد کے اندر وہ اتنے کے سامنے ہماری حفاظت نہیں ہو رہی ہے, چیخ رہے ہیں رو رہے ہیں اسرائیل کے ہاتھوں, تو کہیں کوئی نقص ہے؟ جنید مدد جو ہے تصویر ساکن ہونا, سوچنے نہیں دیتا, پھر ہر دوسرے سال اسی طرح سے آج ہوتا چلا جا رہا, سال بھر اسی طرح سے ہمارا ہوتا چلا جا رہا. اسرائیل کی خطرناک قوتیں درتی چلی جا رہی, یہ ذمہ داری خدا نے اپنے لیے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ہمیں ثابت کرے ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. لیکن یاد رکھو جو اس غرض و غائب سے ہی انکار کر جائے اور جن کی ان رسوم کی ادائیگی کے بعد ان کے اوپر اعتماد ہی نہ کیا جا سکے یہ لوگ اس کے ہاتھ پسندیدہ نہیں ہے. خوان کفور اور یہ کچھ کہنے کے بعد عزیزان من غور کیجئے پہلی دفعہ قرآن میں یہ آیت آئی ہے جہاں جنگ کی اجازت دی گئی ہے مسلمان اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا یہ ساری تیاریاں جو ہیں اس طرح سے کرنے کے بعد کہا کہ ہاں اب اجازت دی جاتی ہے تمہیں کہ تم بھی اب ان مخالفین کے خلاف میدان جنگ میں آ جاؤ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا کیونکہ ان لوگوں کے اوپر جن کو ہم اجازت دے رہے ہیں بڑے مظالم کیے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اب وہ وقت آ گیا ہے جو ہم کہیں گے کہ ہم ان کی نصرت کے اوپر قادر ہیں یہ کچھ یہ کر لیں گے تو پھر عزیزان امام بات اسی زمن میں آگے چلتی جا رہی ہے لیکن جیسا میں نے عرض کیا تھا میں تھک گیا ہمت آگے نہیں چل رہی اس لیے اتنا وقت آپ کے لیے آپ سے مانگ دیتا ہوں میں. ہم آیت 39 تک آ گئے ہیں 40 آیت سے بات